حوالے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس پروگرام میں ہم اللہ کے نیک بندوں کے حالات، ان کی صفات اور ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور نیت اس پروگرام کی یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے احوال کو سننے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ان کی نیک اور اچھی صفات کو اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں. موضوع کے متعلق عرض کروں گا، پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں. آقا قرشی مولائے ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کی دین کے لیے قربانیاں، اور انہوں نے کس طرح قربانیاں دی، دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کیسی خدمات پیش کی، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز اتاری مدنی بھی ہیں، ان سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے. اولاً میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اللہ پاک کی توحید کی طرف بلایا، تو کفار قریش اس معاملے میں بہت زیادہ غصے میں آئے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی شدید تکالیف پہنچائی. ساتھ میں بانی اسلام پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی تکلیفیں پہنچائی، اور تکلیفیں پہنچانے کے انداز ان کے مختلف تھے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں وہ کانٹے بچھاتے تھے، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی حالت میں نبی پاک کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ خاک ڈال دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آوازیں کسا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس کو مسلمان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. یہ تکالیف اپنی جگہ تھیں. اس کے بعد اور تکالیف کا سلسلہ ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، انہیں اذیتیں دی گئی، انہیں دین سے پھرنے کے لیے کہا گیا، مگر وہ کوہ استقامت بنے رہے اور وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، زد و کوب برداشت کرتے رہے، مصائب کو سہتے رہے، پریشانیوں کو جھیلتے رہے، مگر دین حق پر قائم رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلاتے رہے. انہوں نے ان تکالیف کو یوں سمجھے کہ خاطر میں نہیں لائے، اور وہ قربانیاں دیتے رہے دیتے رہے، اور اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں. شاب ابی طالب کا جو واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے. شاب ابی طالب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کو اور ساتھ میں بنو ہاشم یعنی جو قبیلہ تھا ان کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور تقریباً 3 سال کا یہ عرصہ تھا جس میں وہاں نہ دانا پانی جاتا تھا، نہ غلہ جاتا تھا، انہیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی تھی، اور یہاں تک کہ بچے جب بھوک سے روتے تو کافر معاذ اللہ ہنستے تھے، کہکہے لگاتے تھے، اور اس معاملے میں وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے ان کو تکلیفیں پہنچائی ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اور وہاں جو محصور تھے افراد، ان کا حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے نڈال تھے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات انہیں بھوک نے بڑا ستایا، کھانے کے لیے تو کچھ نہ تھا، سوکھے ہوئے چمڑے کا ٹکڑا کہیں سے مل گیا، آپ نے اسی کو لیا، صاف کیا، پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر اسے ستو کی طرح پی لیا، اور اپنے پیٹ کی آگ کو آپ نے بجھایا۔ اس طرح تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی اور ہم تک اسلام پہنچا۔ آپ ذرا دیکھیں گفتگو جو ہم کر رہے ہیں بڑا آسان ہے، مگر کسی جگہ قید ہو جانا، کسی جگہ محصور ہو جانا، تکلیف برداشت کرنا، جرم کیا ہے؟ اللہ کو واحد ماننا۔ جرم کیا ہے؟ رسالت کو ماننا۔ جرم کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا۔ جرم کیا ہے؟ اسلام کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہ قربانیاں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے چاہیے، اور دین کی قدر پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں تک درست دین کی باتیں پہنچائیں، تاکہ ہماری نسلیں بھی دین کی اہمیت، ایمان کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں نے اور بھی قربانیاں دی ہیں، اور اسلام ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ میں فراز بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ فراز بھائی، قربانیوں کا چیپٹر ایک بہت بڑا ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے یہ کہا نا کہ اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا ہے تو قربانی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پڑھتے ہیں کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو، تو جگہ جگہ تکالیف کو برداشت کرنا، شہادت کا پا جانا، اور اپنے گھر والوں سے بچھڑ جانا، ہجرت کر جانا، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ بڑی تکلیفیں ہمارے بزرگان دین نے، اسلاف نے، خاص طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اہل بیت اطہار نے اٹھائی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ دین ہم تک پہنچ گیا، دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ قرآن پاک، احادیث طیبات، دین کے لیے قربانی دینے، دین کے لیے اپنا وقت دینے، دین کے لیے تکلیف برداشت کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا ذہن دیتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتی ہے
جی،
اور سال کی جو انتہا ہے وہ بھی ہمیں قربانی ہی کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔
جی،
کہ کیا لوگ یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے یہی فرمایا کہ ایمان لے آنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ابھی مزید جو ہے وہ آگے امتحانات باقی ہیں
جی،
یعنی مال کی کمی، اولاد کی طرف سے آزمائش کا آ جانا، یہ سب ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کے جو شان نزول ہے اس میں تین اقوال ہیں، اور وہ تینوں اقوال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ والوں کی قربانی کا ہی نتیجہ ہے۔
واہ واہ۔
پہلا قول یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے، تو غیر مسلموں کی طرف سے انہیں تکالیف دی جاتی تھی، اس بنیاد پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔
عمار بن یاسر جو صحابی
جی رسول، صحابی رسول ہیں،
ان کی والدہ غالباً پہلی اسلام کی شہیدہ ہیں نا،
سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت مہجہ بن عبداللہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے یہ شہید ہوئے۔ جب یہ شہید ہوئے تو ان کے والدین، ان کی بیوی کو بہت زیادہ صدمہ ہوا ان کی شہادت کا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ صرف ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ابھی آگے مزید تکالیف تھیں، اور ان کو تو شہادت کا مرتبہ مل چکا ہے، اور ان کی تو یہ شان ہے مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مہجہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں، اور قیامت کے دن میری امت میں سے یہ ایسے شخص بھی ہیں کہ جن کو صدا دی جائے گی، جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ اور ایک اور قول یہ ہے، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ گھر والوں کو چھوڑ دینا، ہجرت کرنا، اپنے وطن کو چھوڑنا یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اولاد کو چھوڑ دینا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، جو یہاں سے بیرون ملک جاتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ
وہ مال کمانے کے لیے ضرورت کے لیے جا رہے ہیں،
اور وہ آزمائشیں نہیں ہیں جو اس وقت تھیں، اور جو غیر مسلموں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو تکالیف تھیں وہ تو ظاہر نہیں ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ جب مکے سے مدینہ شریف ہجرت ہوئی تو کچھ افراد ایسے تھے جو مکے شریف میں تھے، وہ ہجرت ابھی انہوں نے کی نہیں تھی، تو صحابہ کرام نے انہیں لیٹر لکھا، مکتوب روانہ کیا کہ آپ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی چونکہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے، لہٰذا آپ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئیں۔ تو بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو مکے سے مدینے جب گئے تو مشرکین نے انہیں شہید کر دیا،
راستے میں
شہید کر دیا، اور بعض سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے، تو ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ایک لمبے عرصے سے وہ مکے میں رہ رہے تھے، ان کا بچپن، ان کا جوانی، یہ سارا مکے میں شریف میں گزرا تھا، اب ان کو کہا جا رہا ہے چونکہ دین کا یہ تقاضا ہے، یہ قربانی دینی ہے اللہ والوں نے کہ آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو لبیک کہتے ہوئے وہ مدینے کی طرف پہنچے، لیکن راستے میں بہت سارے افراد شہید کر دیے گئے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ صرف ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ابھی راستے میں مزید امتحانات تمہیں تم سے لیے جائیں گے اور دین تم سے اسی جس کا تقاضا کرتا ہے۔
یعنی یہ جو آپ ایک آیت مبارکہ کے جو تین اقوال، اگر بالفرض ہم حضرت عمار بن یاسر والی بات لیں یا حضرت مہجہ والی بات لیں یا حضرت یہ جو حضرات ہجرت کر کے جا رہے تھے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کی بات لیں، تو انہوں نے قربانیاں دیں اور پھر اسلام مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی قربانی تمہیں بھی دینی پڑے گی۔ ہر دور میں قربانی کے تقاضے الگ رہے ہیں اور رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی جو تقاضے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر موجودہ دور میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بالفرض چلو اس طرح کے معاملات سختیوں کے نہیں ہیں، مگر وقت کا قربان کرنا بھی تو ایک جو ہے انسان کے لیے تھوڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، مال دینا، اچھا پھر دین سیکھنے کے لیے اپنی اولاد کو جو ہے کہیں بھیج دینا، مگر اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ اگرچہ آیت مبارکہ کا مفہوم اور جو اس کی تفاسیر وہ اپنی جگہ ہیں، سمجھانے کے لیے ایک بات کی جا رہی تھی۔ تو اب جو آپ نے بیان کیا کہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم تکلیف کے لیے تیار رہیں، ہم تکلیف کے لیے تیار رہیں، اگر صحابہ کرام علیہ رضوان تکلیفوں کو دیکھتے رہے، ہم چلتے پیچھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے، ان انبیاء کرام میں بعض کے واقعات تو بڑے مشہور ہیں تکالیف کے ان کی قوموں کی طرف سے، جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون کے ساتھ کا واقعہ ہے۔ تو انبیاء کرام نے کس طرح کی تکالیف دین کے لیے اٹھائی اور پھر اپنی امت تک درست دین، درست پیغام، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو درست پیغام رب کا پہنچائے، نبی اللہ کے پیغام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، تو وہ کن تکالیف کو برداشت کرتے رہے؟
دیکھیں، پہلے تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جتنا مقام و مرتبہ زیادہ اتنا امتحان بھی زیادہ۔
بالکل،
اور یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ثواب یہ بڑی مصیبت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔
اللہ
تبارک و تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، فرمایا کہ جو لوگ راضی رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس پر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ان پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور پھر فرمایا کہ درجہ بہ درجہ جس طرح ان کا لوگوں کا مرتبہ ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا قرب ہے، اسی طرح انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انسان کو اس کے دین کی مضبوطی کے اعتبار سے امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، جتنا وہ دین میں مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ امتحان آتا ہے، اور اگر دین میں وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کو امتحان بھی اسی حساب سے آتا ہے، کمی آتی ہے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، اور یہاں آزمائش سے دین کے حوالے سے آزمائش مراد ہے، کہ جیسے جیسے وہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زمین میں ایسا چلتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔
اللہ،
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن ان کو بھی دین کی راہ میں آزمائش ہے۔ آج کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی تکلیف آتی ہے تو ہم کو ہی آتی ہے، ہمیں یہ ساری پریشانیاں آ گئی ہیں، اب ہم تو ظاہر ہے کہ ہمارا کیا مقام اور کیا مرتبہ، انبیاء کرام جو معصوم تھے اور جنہوں نے اتنی تکالیف دین کے لیے جو ہے وہ برداشت کی، لیکن ان کو بھی یہ ساری آزمائشیں آئیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے عام طور پر ہوتا ہے کیا ہے کہ بندے کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، مال سے اور اولاد سے، یعنی ساری کی ساری محبت کا محور یہ چیزیں ہوتی ہیں، فطری محبت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو مال کے حوالے سے بھی آزمائش آئی، انہیں مبتلا کیا گیا، ان کی جان کے حوالے سے بھی ان کا امتحان لیا گیا، اور
اولاد نمرود میں ڈالا،
بالکل بہت مشہور واقعہ ہے، اور پھر اولاد کے حوالے سے بھی جیسے ہی ان کو خواب میں وہی آئی اور جب یہ کنفرم ہو گیا کہ اب یہ مجھ سے قربانی مانگی جا رہی ہے، تو آپ نے کوئی کسی قسم کا وہاں پر تعامل نہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے شہزادے کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا، تو یہ انبیاء کرام کی قربانی تھی۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مال کے حوالے سے بھی ایک واقعہ کتابوں کے اندر یوں ذکر ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں ابراہیم کو اپنا خلیل بناتا ہوں، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، تو فرشتوں نے یہ حکمت جاننے کے لیے کہ ابراہیم کو یہ گہرا دوست کیوں بنایا گیا ہے، سوال کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھانے کے لیے کہ واقعی ابراہیم میرا خلیل ہے یوں امتحان دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال مویشی بہت زیادہ تھے۔ اب ایک دن آپ اپنے مویشیوں کو لے کر جا رہے تھے تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ وہاں پر تسبیح کرنے لگا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور وہ اتنے میٹھے اور پیارے انداز میں وہ تسبیح کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری توجہ اس تسبیح کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس فرشتے نے تسبیح روک دی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ دوبارہ مجھے تسبیح سناؤ، تو اس فرشتے نے کہا کہ میں اب ایسے تو نہیں سناؤں گا، میں آپ سے کچھ مال لوں گا پھر میں تسبیح سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آدھا مال، جتنے بھی مویشی تھے اس میں سے آدھا اس فرشتے کو دے دیا اور کہا بس ایک بار مجھے اللہ کی تسبیح سنا دو۔ اس فرشتے نے دوبارہ اسی انداز میں تسبیح پڑھنا شروع کی، دوبارہ کچھ دیر پڑھتا رہا، دوبارہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ دیر کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تسبیح سناؤ،
اللہ
نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں سناؤں گا، آپ کا مال لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میرا بقیہ مال بھی لے لو لیکن مجھے اللہ کی تسبیح سنا دو، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اچھا اس پر بس نہیں ہوا، اس نے دوبارہ تسبیح پڑھنا شروع کی، کچھ دیر کے بعد وہ پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دوبارہ رب کی تسبیح سنا، اس فرشتے نے کہا کہ حضرت اب تو آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی دیکھیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سننے کا شوق دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ لیکن اللہ کی تسبیح سنا۔ یہ آپ کی محبت الہی کیسی تھی اور مال کی قربانی۔ آج ہم سے جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں 2 روپے خرچ نہیں کیے جا رہے، تھوڑا سا ہمارے پاس مال ہے وہ خرچ نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں کہ انہوں نے صرف تسبیح سننے کے لیے اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ تو پھر فرشتوں کو یہ حکمت پتا چلی کہ واقعی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے،
یہ تو ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔
بالکل، یعنی آپ نے جو خوبصورت واقعہ بیان کیا اس میں ہمارے لیے کتنی یعنی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ہم واقعہ کربلا کو دیکھیں اور دیگر جو واقعات کو دیکھتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہوا، کیسی کیسی باتیں ان کی قومیں ان کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اچھا اسی طرح حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہجرت کرنا پڑی اور پھر وہ کئی سالوں بعد واپس آئے، اور وہ جو واقعہ تھا بچپن کا جو واقعہ وہ بھی آزمائش ہے کہ وہ منہ میں کوئلہ ڈال دینا اور وہ آپ کی زبان مبارک کا۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ دین کو نا دین قربانی چاہتا ہے، اور دین قربانی جب چاہتا ہے تو ایک کامل مسلمان یقیناً فراز بھائی وہی ہے کہ جو اپنے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ اور یقین مانیے کہ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتا ہے نا، یعنی کر کے دیکھے، کرنے کے بعد جو اس کو لطف آئے گا نا وہ اس کو کیے بغیر نہیں آئے گا۔ ہم کہتے کہ یار یہ اس کا یہ آدمی یار اسی کام میں لگا رہتا ہے، اس کو نہ اس کی پرواہ نہ اس کو پرواہ، اور ہم کہتے کہ اس کو کیا مطلب ملتا ہوگا، تو مگر اس کو جو ملتا نا وہ ہمیں نہیں ملتا، وہ جو سرور پا رہا ہوتا ہے، وہ جو لطف پا رہا ہوتا ہے وہ ہم نہیں پا پاتے۔ تو ہمیں اگر چیک کرنا ہے تو ہمیں دین کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے، قربانی ایسی دیں کہ جس کو واقعی ہمارا دل بھی کہے کہ یار کچھ دیا ہے۔ اب وہ مثال کے طور پر کروڑوں میں سے اگر آپ نے 1,000-2,000 روپے اللہ کے راہ میں دے دیے تو شاید دل میں اتنا بڑا وہ نہ ہو۔ اپنا وقت جو آپ کے نزدیک بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار بہت مشکل سے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ دین کے لیے۔ اللہ کے لیے دین کے لیے قربانی دیں اور وقت اللہ کے لیے نکالیں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں، اسی طرح اجتماعات میں آئیں، درس نظامی کریں، 10-8 سال کا کورس کر لیں، یہ بھی تو ایک وقت کی قربانی، اپنی اولاد کو پیش کریں۔ ہر کوئی انجینئر بنانا چاہ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے بنائی ہے، مگر 8 سال دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ میں لگا کر ساتھ ان کو عالم بنائیں، پھر دیکھیں آپ کے دل میں کیفیت کیا ہوتی ہے، اور دین کے لیے جو قربانی آپ نے دی ہے اپنے بچے کی اور اپنے بچے کو آپ نے بھیجا ہے، جو آپ کے لیے سرمایہ آخرت ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کا سرور اور اس کی جو اس کا مزہ ہے وہ کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں گا فراز بھائی، انبیاء کی ہم تکالیف پر بات کر رہے ہیں، مثال آج کے دور میں ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے کسی کو منع کرتے ہیں، وہ ہم سے مثال کے طور پہ کچھ برا انداز اختیار کر لیتا ہے، ایٹیٹیوڈ اس کا انداز اچھا نہیں ہوتا، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ہوتا ہے انسان جو ہے نا وہ اس کے پاؤں جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں اور وہ پھر نیکی کی دعوت سے بیک ہو جاتا ہے، لوگوں کو برائی سے منع کرنے سے بیک ہو جاتا ہے، ہر جگہ نہیں، کہیں نہ کہیں اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اب دیکھیں نا، ابھی ہم انبیاء کرام کے واقعات بیان کر رہے ہیں، انبیاء کرام کو جو تکالیف پہنچی وہ کس وجہ سے پہنچی؟ نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ جب وہ تبلیغ کرنے جاتے تھے، نیکی کی دعوت دینے جاتے تھے، تو وہاں سے رسپانس اتنا برا ملتا تھا۔ آپ دیکھیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال جو ہے وہ نیکی کی دعوت دی، لیکن سو افراد بھی ایمان نہیں لے کر آئے. اب آپ دیکھیں یہ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کتنا ہے.
اور پھر جو کشتی بنا رہا ہے تو اس پر طنز کر رہے ہیں.
جی بالکل,
آتے جاتے طنز کر رہے. دیکھو نو کو کیا ہو گیا, کتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہا ہے. تو یہ بھی طنز کتنا دل کو جو نا وہ لگتا ہے, چپتا ہے. نو علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں.
اور نو علیہ السلام تو اسلام بالکل صبر فرمایا کرتے تھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور التجا کیا کرتے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اسلام کے واقعات دیکھیں, یعنی انبیاء کرام کے جتنے بھی واقعات ہیں. پھر سید الانبیاء, امام الانبیاء, ابھی آپ نے روایت پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی رائے خدا میں تکلیف دی گئی ہے اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی. اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں یہی ملتا ہے کہ صبر فرمانا, بد دعا نہ فرمانا. یعنی فرشتہ آگے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, ان کو نیست و نابود کر دوں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں جانتے, یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے, لیکن ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی. تو یہ ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اگر ہم نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں تو ہمیں بڑا دل لگ کر جانا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ دین کی طرف بلانا, دین کی تبلیغ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں, اور اب یہ ساری ذمہ داری اس امت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں. اب اتنا اہم فریضہ کہ جو انبیاء کرام سر انجام دیا کرتے تھے وہ اس میں سے ہمیں کچھ حصہ ملا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب نیکی کی دعوت دینے جائیں تو صبر اور صبر کے ساتھ جائیں, استقامت ہمارے اندر ہو. ایسا نہ ہو کہ بھائی میں جو ہے وہ اس کو اتنے عرصے سے دعوت دے رہا ہوں, یہ تو
غصہ کرنا شروع کر دیں.
امیر سنت نے ایک بار بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ ثواب کے اوپر نظر رکھیں. اگر آپ نے 40 بار 50 بار جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے دی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی 51 مرتبہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس میں وہ قافلے میں آ جائے, اس میں وہ اجتماع میں آ جائے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو اتنے عرصے سے نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے, کئی واقعات اور کئی مدنی بہاریں ایسی ہیں کہ بار بار تکرار کرنے کی وجہ سے, بار بار اس کو احسن انداز میں سمجھانے کی برکت سے ایک دن وہ اس طرف مائل ہو ہی جاتا ہے. ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ چلو میں دیکھوں تو صحیح, کرتے
اچھے انداز میں. تو وہ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے مبارکہ جس میں ہمیں تبلیغ کا, دین کی دعوت دینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ اچھی تدبیر, پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو یہاں طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اچھا انداز اختیار کرنا ہے, حکمت بھرا انداز اختیار کرنا ہے. اور اگر بالفرض سامنے سے رپلائی اچھا نہ ملے اور مثال کے طور پر مذاق اڑا دیا جائے یا کچھ تیز اور ترش جملے کہہ دیے جائیں جس سے ہماری ہمیں جو ہے دلی طور پر تکلیف ہو, تو وہاں کچھ صبر کر کے ہمیں جو ہے اس میں ثواب کمانے کا ذہن بنانا.
خاص ایک چیز کا اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر سامنے سے کوئی تکلیف آ رہی ہو تو ہم زبان پہ قفل مدینہ لگا لیں, رسپانس نہ دیں.
مدینہ کیا ہوتا؟
یعنی یہ کہ زبان سے ایسے الفاظ نہ کہیں یا زبان سے ایسا جارحانہ ہمارا انداز نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو. اگرچہ وہ ہمیں غلط کہہ رہا ہے, اس کی طرف سے انداز جو ہے وہ تھوڑا سخت ہے, لیکن ہم خاموشی اختیار کریں. امیر علیہ سنت نے مدنی بہار لکھی ہے کہ دو اسلامی بھائی اجتماع کی دعوت دینے کے لیے ایک جگہ پر گئے, تو وہ اس کے عقائد کے اعتبار سے کچھ خرابی تھی, تو وہ ان کو اچھا رسپانس نہیں دے رہا تھا بلکہ ان کو بری باتیں کہہ رہا تھا. لیکن وہ ان کی مسکراہٹ اور ان کا رسپانس نہ کرنا, یعنی رسپانس نہ کرنے سے مراد یہ کہ اس کی جوابی کاروائی نہ کرنا, وہ نہ کیا انہوں نے اور وہ پیار محبت سے اس کو دعوت دے کر چلے گئے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں گھر گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو میں دیکھوں تو صحیح, کرتے کیا ہیں جا کر. جب وہ وہاں پر گیا تو اس پر ایسا کرم ہوا کہ اس کے جاگتی حالت میں سبز گنبد کی زیارت ہو گئی. ایسا بھی کرم ہوتا ہے. تو یہاں خاص یہ لوگ نوٹ کرتے ہیں, یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یار یہ بد عقیدہ ہے یہ یوں ہے, چلو اس کو جو ہم دو چار باتیں سنا کے ہی آ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, آپ کی یہ بات وہ بعد میں اس کے ذہن میں ریمائنڈ ہوگی, وہ سوچے گا کہ یار یہ ایسے لوگ تھے مجھے اس طرح جواب دے کر چلے گئے. بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا امتحان بھی لے رہا ہو کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ یہ رسپانس کیا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کے اوصاف کتابوں کے اندر لکھے تھے, تو اس میں آپ نے واقعات بھی پڑھے ہوں گے کہ بعض افراد ایسے آتے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے, تو وہ چیک کرتے تھے کہ جو ہم نے صفات توریت کے اندر پڑھی ہیں یا جو صفات ہم نے دیگر صحائف کے اندر پڑھی ہیں کیا ان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں. تو وہ جارحانہ انداز اختیار کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پیار محبت سے رپلائی کرتے تھے, صبر فرماتے تھے.
حضور کا کہ ان کے ساتھ جتنا برا برتاؤ کیا جائے گا ان کا علم بڑھتا جائے گا, علم بڑھتا جائے گا. تو وہ یہی چیک کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ انداز تھوڑا سا غلط اختیار کرتے, پھر دیکھتے کہ یہ کیا ریپلائی کرتے ہیں, ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ حضور کا مسکرانا یا حضور کا اچھے انداز میں سمجھا دینا, یہ ان کے لیے یہ دلیل بن جاتا تھا کہ نہیں ہم نے جو دیکھا ہے پڑھا ہے وہ ہم نے آج آنکھوں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصاف دے کر ایمان لائے, خاص طور پہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ جو ہم آپ ذکر کر رہے ہیں کہ قربانی دینی چاہیے, اور صحابہ کرام انبیاء کرام نے بھی قربانی دی, صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دی ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بڑے مشہور ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اول مرتبہ آپ نے آپ خطیب اسلام, پہلے خطیب اسلام ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, تو آپ نے جب خطبہ دیا تو آپ کے ساتھ جو زد و کوب ہوا, آپ کو مارا گیا, آپ کے چہرہ مبارکہ پہ مارا گیا, آپ کے سر مبارک کے کئی بال نوچ لیے گئے اور آپ کا چہرہ مبارک معاذ اللہ سوج گیا, ایسی اتنی تکلیف آپ کو دی گئی نیکی کی دعوت کی وجہ سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ان کو جو ہے گرم زمین پر لٹایا جا رہا ہے, ایک صحابی کو جو ہے وہ کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے. تو یہ جو قربانیاں ہیں اور بیسیوں سینکڑوں بلکہ کہوں گے واقعات ہیں جو قربانیوں کی تاریخ سے بھرے پڑے ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ واقعات آپ قربانی کے بیان کریں.
دیکھیں فرسٹ ڈے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب سے دین اسلام کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنانا شروع کیا اور پھر بالخصوص جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور جیسے جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان اسلام کے دائرے میں آتے رہے تو تکالیف کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی نیکی کی دعوت کی برکت سے کتنے ہی صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کر آئے اور وہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے. لیکن یہ میں اصل میں یہاں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے جو میں پہلے بھی بتا رہا ہوں, جتنا بڑا مرتبہ اتنی زیادہ تکالیف. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کا مقام و مرتبہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو تکالیف کتنی دی گئی کہ آپ کو جو ہے وہ مارا گیا, آپ کو جو ہے وہ اتنا لہو لہان کر دیا گیا کہ آپ ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. لیکن جب آپ جاگتے ہیں تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر ہیں, یعنی یہ ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی مخالفت کی گئی, اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کی طرف سے مخالفت کی گئی. حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی وہ جس طرح ان کا جو ہے پرورش کا سلسلہ ہوا وہ ایک سمجھنے کے ناز و نعمت کے اندر ہوا, اور جب کوئی شخص ایسا ہو کہ جس
ناز و نیم میں پلا ہو
تو اس کو بھی تکلیف جب پہنچتی ہے تو وہ زیادہ جو ہے
دکھنی لگتی ہے نا.
لیکن پھر بھی اس یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی ایک طاقت اور قوت تھی کہ جو ان کو ہر قربانی کو برداشت کرنے کے لیے وہ رکاوٹ نہیں بنتی تھی. تو یہ ہر قربانی کو وہ کے لیے فرنٹ پر آتے تھے, کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی. تو یوں ایسے کئی واقعات ہیں, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے ہی واقعات ہیں کہ آپ کو گرم زمین پر لٹا دیا جاتا تھا, آپ کی چمڑی معاذ اللہ جو ہے وہ اترنے لگتی تھی لیکن پھر بھی آپ کی زبان پر احد اور احادی رہا کرتا تھا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے واقعات ہیں کہ ان کو کتنی تکلیف دی جاتی تھی. بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو یوں چادر کے اندر یا چٹائی کے اندر ڈال کر ان پر دھونی دیا کر جاتی تھی. یہ ایسی تکالیف ہیں کہ جو بولنے میں تو آسان لگتی ہیں لیکن اگر ہمیں ہلکی سی چنگاری بھی لگ جائے تو شاید ایسا ہو کہ ہم اگلے دن نیکی کی دعوت دینے نہ جائے کہ بڑی تڑپ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ دین ہم تک اس طرح نہیں پہنچا ہے, اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ہم جتنا ہو سکے اپنے اعتبار سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ فرنٹ پر آئیں اور نیکی کی دعوت دینے آئیں تو انشاءاللہ جس طرح ہمیں جو ایک نیک ماحول ملا ہے ہماری نسلوں کو بھی انشاءاللہ نیک ماحول ملے گا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ سعادت مندی کی بات ہے. اصل یہ کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن اگر میں فرنٹ پر آ کر اگر نیکی کی دعوت دوں, میں قربانی دے دوں, اپنا وقت دوں, اپنا مال دوں, تو انشاءاللہ یہ میرے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہوگا.
بالکل. اچھا یہاں جو آپ نے صحابہ کرام کے واقعات بیان کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر یہ ہمت یہ جذبہ جو پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کے دین کے لیے قربانیوں کو کفار کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے کو وہ دیکھ رہے تھے نا, دن رات دیکھ رہے تھے, تو ان کا ذہن بھی بن گیا کہ دین کے لیے قربانی برداشت کرنی پڑے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کو برداشت کر رہے ہیں, ان تکالیف کو برداشت کر کے قربانی دے رہے ہیں, تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا. اب وہ جو طائف کا واقعہ ہے, طائف کا واقعہ کتنا مشہور اور کتنی یعنی تکلیف دے وہ صورتحال ہے, اس کو اگر بیان کیا جائے تو بیان کرنے میں بھی انسان سوچتا ہے کہ اس وقت بھی بندے کو تصور بن جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسایا گیا, اتنے پتھر کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون مبارک بہا اور نالین شریفین خون سے بھر گئے. صرف پتھر برسانے پر اکتفا نہیں ہوا, وہ بس نہیں ہو گیا, بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو وہ بدبخت حضور کا ہاتھ مبارک پکڑ کر دوبارہ اٹھاتے, اور پھر جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع ہوتے تو پھر پتھر برسانا شروع کرتے, اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے غلط باتیں کہتے, کہہ لگاتے ہنستے تھے. اب یہ جو تکلیف ہے, آج ہمارے ساتھ تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, کیا عاشقہ نے رسول دین کی خاطر پتھر چلے برداشت نہیں کر رہے, ہم پہ کوئی نہیں برسا رہا, کیا دین کی خاطر ہم اپنا وقت اپنا مال قربان کر کے دین سیکھ کر دوسروں کو پہنچانے کا جذبہ بھی ہم رکھتے ہیں؟ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تکالیف جو ہیں ہم نے پڑھی, اچھا صحابہ کرام نے دیکھی, اب صحابہ کرام کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. اب صحابہ کرام کی ذات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی تھی نا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بس ان کا ذہن تھا کہ ہم میرا تو سب کچھ آپ ہی ہیں, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کے نعرے ان کی زبان پر ہوا کرتے تھے, اور وہ ان کی صمیم قلب اور گہرائی دل کی گہرائی سے نکلنے والی آواز تھی. اب صحابہ کرام کا تکلیف برداشت نہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا, یہ قربانی انہوں نے دی تو پتہ کیا چلا؟ میں جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس کو جتنی رسول اللہ سے محبت ہوگی, جتنی دین سے محبت ہوگی, وہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا, اور جس کو دین سے سچی محبت نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, کمی ہے, کچھ کوتاہی, یہ دنیا کی محبت دل پر زیادہ غالب ہے, تو اسے تکالیف زیادہ محسوس ہوگی. عشق رسول کی مستی دین کے معاملے میں آنے والی تکلیف کو ہلکا کر دیتی. کیا فرمائیں گے؟
بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کلمہ پاک میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے, پھر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ان کے اندر ایسی جو ہے وہ جاں گزی تھی کہ وہ ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. اصل میں ان کا یہی تھا کہ فدا کا ابی و امی, ہمارا سب کچھ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہے, اور وہ اسی چیز کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. مال کی بات ہو, جان کی مال ہو, بات ہو, جہاد کی بات کی جائے, جب اعلان کیا جائے تو سارے کے سارے صحابہ کرام لبے کہہ کے آگے آ جایا کرتے تھے. جب مال کی بات کی جائے تو اپنا پورا مال جو ہے وہ رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو وہی بات ہے کہ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے, جن کو جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہے, جتنا عشق مصطفیٰ ان کے دلوں میں, اتنا ہی قربانی دینے کا جذبہ جو ہے
مردوں میں نہیں خواتین میں بھی. بالکل, وہ خاتون کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ ان کا صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا, باپ پہلے اس میں مارکے میں انتقال فرما گئے, شہید ہو گئے. تو اب وہ کہتی کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, حضرت بلال حبشی اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں گلیوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہے. اب وہ بچہ اور اس کی ماں کا جذبہ کیسا, وہ بچہ کہتا ہے ماں کوئی بات نہیں, تم مجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو. اور وہ جذبات سبحان اللہ, ماں اپنے بیٹے کو لے آتی ہے, بلال حبشی حالات پوچھنے کے لیے آتے ہیں, کیوں آئی ہے بچے کو لے کر, وہ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ آپ کی آواز سے میرا دل بھر آیا اور میں اپنے اس بیٹے کو لے کر آئی ہوں حضور کی بارگاہ میں. بلال حبشی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں لاتے ہیں, پیارے آقا بھی اس پہ شفقت فرماتے ہیں, مگر کم عمری کی وجہ سے جہاد میں جانے سے منع فرما دیتے ہیں. مگر جذبہ دین کے لیے, اس خاتون عفت ماں کا قربانی دینے کا جذبہ, یہ کمال کا ہے. یہ کیا چیز ہمیں یہ درس نہیں دیتی فراز بھائی کہ وہ اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی؟ تو آج کی اسلامی بہنیں کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط اتنا نہیں کر سکتی کہ اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے بھیج دیں؟
بالکل ایسا کرنا چاہیے, اور اس میں ظاہر ہے کہ والدین کے لیے ہی جو فائدہ ہے, والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر اولاد دین سیکھے گی, نیکی کی دعوت دینے والی بن جائے گی, تو اس میں والدین کے بھی دنیا و آخرت کا فائدہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اولاد کا بھی اپنا فائدہ ہے, بلکہ پوری نسل آپ اس سے سنوار سکتے ہیں. یعنی والدین کے ہاتھ میں پوری نسل ہے. اگر والدین اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کر دیں کہ پوری نسل جو ہے وہ ان کی اس نیکی کی راہ پر رہے, اچھے ماحول میں رہے, تو کتنا ثواب ملے گا اس والدین کو کہ جو اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں. اور جو اب والدین اپنے بچوں کو یوں سمجھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ وہ پروموٹ کرتے ہیں یا ان کو برائی کی طرف جانے سے نہیں روکتے, تو ایک اعتبار سے اگر اس پر غور ڈیپلی غور کیا جائے تو وہ پوری اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں. کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ ان میں ایسا چل پڑے کہ نیچے تک وہ پھر اسی ڈگر پر چلتے رہیں اور برائی کے راستے پر چلتے رہیں. تو والدین کو فی زمانہ تو بالخصوص یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر جگہ فتنے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے وہ برے لوگ اور برے فتنے اس طرح آ رہے ہیں کہ جو ہماری نسلوں کو برباد کر سکتے ہیں. تو اس لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہم سب کے سامنے الحمدللہ, دعوت اسلامی جو ہے وہ کہاں سے کہاں لوگوں کو پہنچا دیتی ہے, یہ سب دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے. تو اپنے بچوں کو بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے دیں, انہیں نہ روکیں, اچھے انداز میں ان کو پیار محبت سے سمجھائیں. اور ان کو دیکھیں, کیٹیگریز ہیں, بعض تو ایسے ہیں کہ جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم جائیں لیکن والدین کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے, وہ ان کو جانے نہیں دیتے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا جانے کا دل نہیں کرتا تو والدین چاہتے ہیں کہ وہ بچے جائیں. تو ایسے جو ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھا کر مدنی قافلے میں بھیجیں, یعنی اگر ان کی اتنی ایج ہے مدنی قافلے میں جانے والی تو وہ مدنی قافلے میں بھیجیں, اگر والد صاحب ہیں وہ جا سکتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر جائیں. اچھا, ایسے بچے کہ جو جانا چاہتے ہیں تو بالخصوص والدین کو چاہیے کہ ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے, یعنی اگر قریب میں اجتماع ہو رہا ہے تھوڑی قربانی دے دیں. آپ دیکھیں کہ وہ مائیں کہاں کہاں اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتی تھی اور ہم کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کا سفر ہے میں نہیں بھیجوں گی. ٹھیک ہے, وہ ممتا اور وہ محبت اپنی جگہ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کا ریوارڈ اور ریزلٹ کتنا آپ کو بہترین ملے گا. اگر تھوڑی دیر کی آپ قربانی دے دیں, اپنے دل کو منا لیں, سمجھا لیں, تو دنیا میں بھی کتنی برکتیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کتنی برکتیں ملیں گی.
ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ثواب پر نظر رکھیں, آخرت پر, آخرت کے فوائد پر نظر رکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں, اور پھر یہ تکالیف جو چھوٹی موٹی آتی ہیں وہ ہمیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. آج ہم نے اللہ والوں کی دین کے لیے قربانیوں کی کچھ باتیں سنی ہیں. یہ ساری باتیں تو ہیں نہیں اور نہ ہم ساری کر سکتے ہیں, یہ تو ایک تفصیل ہے, تفصیل جس کے لیے کئی سلسلے درکار ہیں. جو ہم کریں تو ہمیں اللہ والوں کے حوالے سے پہلے ہم انبیاء کرام کی قربانیوں کو لیں, پھر ہم صحابہ کرام کی قربانی کو لیں, اہل بیت اطہار کی قربانی کے لیں, پھر تابعین کی, تبع تابعین, بزرگان دین کی, اور آج تک جو ہے مسلمان قربانیاں دیتے آئے ہیں دین کے لیے. اللہ والوں کی قربانیوں کے حوالہ کا جو موضوع بڑا طویل ہے, بس سیکھنے کو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین ہم سے قربانی چاہتا ہے اپنے مال کی, دین ہم سے قربانی چاہتا ہے اپنے وقت کی. تو ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہے, جو تقاضا دین کا ہے, جو تقاضا شریعت کا ہے, جو تقاضا اللہ و رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ہمیں ملے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین کا مخلص مبلغ بنائے, اپنے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ وقت دینے, اخلاص کے ساتھ قربانی دینے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ والے ہیں جو اللہ سے